السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث، رواه الترمذي. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت. اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی نصرت کرتا ہے؟ کب نصرت کرتا ہے؟ کب مدد کرتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں، نصرت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. اور واللہ یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو. لیکن کیا ہم نے اس عظیم نعمت کی قدر جانی ہے؟ کیا ہم نے اس عظیم امت کا حصہ ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارا قول و فعل کیسا ہے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہماری دنیا کیسی ہے؟ اور ہم کس آخرت کے منتظر ہیں؟ یقیناً جب ہم حالات حاضرہ پر نظر دہراتے اور دیکھتے ہیں کہ امت کی حالت پست نظر آتی ہے، وہ عزت جو ہونی چاہیے تھی، وہ مقام، وہ غلبہ جو ہونا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آتا. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بدلا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم بدلے ہیں. اس امت کے ابتدائی دور میں تاریخ گواہ ہے، چند لوگوں نے، چند جوانوں نے صرف اپنی زندگی کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا. لیکن ابتدا اپنے آپ سے ہوئی، اور اس کا اثر پوری دنیا میں ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے انسان، اور مخالفین دنیا کے سب سے بڑے طاقتور. اور عجب بات یہ ہے کہ سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے اپنے ہی قریبی رشتہ دار. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ دور کا دشمن تو معروف دشمن ہوتا ہے، لیکن جب اپنے ہی دشمنی مول لیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، دشمنی کرنے والے دشمنی کرتے رہے. اور جو کچھ مخالفین سے ہو سکا، ظلم ستم، گالی گلوچ، الزام تراشیاں، تہمتیں، وہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے. روزانہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ کامیابی بھی ہوتی. واللہ روزانہ کامیابی ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا اور حق ادا کیا پیغام کو پہنچانے کا. بہت سارے زیادہ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا ہے، اور زیادہ تر تعداد کم سن جوانوں کی تھی. بزرگوں نے انکار کر دیا شروع میں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب طواف کے دوران جب بھی کوئی باہر سے لوگ آتے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اپنی دعوت پیش کرتے، اب تو نے انکار کر دیا. بہت کم لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا. دعوت کیا ہے؟ کیا دعوت تھی؟ توحید اور سنت کی دعوت. ان سارے معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت، باقی سب راستوں کو چھوڑ کر، بدعات و خرافات کو چھوڑ کر ایک سنت کے راستے کی اتباع کرنے کا حکم دیا. آسان دعوت ہے، واللہ نور علی نور ہے. اکثریت نے انکار کر دیا. سبحان اللہ، باہر سے لوگ آئے، حج عمرے کی نیت سے آئے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن لیا، ایک مرتبہ سن لیا اور اپنے دل سے غور و فکر کیا، اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا اور اس نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا. 13 سال مکی زندگی میں یہی دعوت تھی، دعوت توحید، ایمانیات، اصول ایمان، اصول عقیدہ، ارکان ایمان، یہ دعوت تھی. تربیت، شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکن تربیت ہے، ایمان کی تربیت ہے، توحید کی تربیت ہے، اتباع سنت کی تربیت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کا، تو مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نئے چیلنجز، نئے مشکلات، اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہے. مہاجرین و انصار دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی دنیا قربان کر ڈالی، اور قدم قدم پر کامیابی ملتی رہی. آخر راز کیا تھا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پہلے دن سے لے کر بہترین تین زمانوں کی حد تک اگر آپ دیکھیں، جتنی زیادہ مشکلات اس عظیم امت پر آتی رہیں، اتنی ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ مسلمان آگے بڑھتے رہے، اور ان کو عزت ملتی رہی، غلبہ ملتا رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت. آج وہی قرآن اور سنت ہمارے بیچ میں ہے. قرآن مجید کے ایک لفظ نہیں بدلا، اور نہ ہی صحیح حدیث میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. دین محفوظ ہے، لیکن ہم محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس بہترین زمانے سے لے کے آج تک آپ دیکھتے ہیں، پستی کا یہ عالم ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، ظلم و ستم اس عظیم امت کو پہنچ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس پر صحابہ کرام چلتے آئے ہیں، جس راستے میں عزت اور کامیابی ہے، ہم اس راستے سے تھوڑا دور ہٹ گئے ہیں اور پھر ہٹتے ہی گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری بڑھتی گئی ہے. یہاں تک کہ آج ہم حیران و پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، غم زدہ ہیں کہ آج امت کو کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کہاں ہے؟ نصرت کہاں ہے؟ کب تک یہ حالت رہے گی؟ کب تک ہم پیچھے رہیں گے، پست رہیں گے؟ کب ہمیں دوبارہ عزت اور غلبہ نصیب ہوگا؟ صرف حیران ہونے سے، رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر واقعی اپن اس دعوے میں ہم سچے ہیں، اور دل میں واقعی امت کا ہم درد رکھتے ہیں، ان کی تکلیف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور ان کے غم اور پریشانی میں ہم برابر کے شریک ہیں، تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے گریبان میں جھانک کر ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد و اعانت سے کہاں ہیں. کہ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. ہم سے پہلے اچھی قومیں گزر چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کامیابی کا سچا تھا. جب وہ بدلے, ان کی حالت بدلی, اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلا, عزت کا راستہ انہوں نے چھوڑا, وہ خود ذلیل و خوار ہوئے. آج ہم نے خود اپنے راستے کو بدلا ہے, ذلت کے راستے کو اختیار کیا ہے, واپس اس راستے کی طرف جاتے ہوئے ہم کتراتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. میں دنیا کو اپنے طور طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں, میری دنیا ہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان کو صرف زندگی چاہیے بس. عزت کی ہو, ذلت کی ہو, کیسی بھی ہو, وہ حریص ہیں زندہ رہنے پر بس. ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی اور محتاجی کو لکھ دیا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیوں ہیں عبرت حاصل کرتے ان قوموں سے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, واللہ ہم میں سے ہر وہ شخص ان پر علم حالات کا ذمہ دار ہے جس سے آج امت گزر رہی ہے. ہم میں سے ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو نافرمان ہے, اپنا جھوٹے تسلی مت دیں. یہ چھوٹی سی غلطی تو کی ہے, سود ہی تو کھاتے ہیں تھوڑی سی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میرے سود کھانے سے پوری امت تباہ ہو جائے گی. دوسرا کہتا ہے کون سا بڑا گناہ کیا میں نے, تھوڑا سا جھوٹ ہی تو بولا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے مال بچانے کے لیے. تیسرا بدعت میں ڈوبا ہوا ہے, چوتھا شرک میں ڈوبا ہوا ہے, اور ہر مدد کہتا ہے وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں. واللہ کبھی نہیں سدھریں گے, اور واللہ کبھی حالت ایسے نہیں بدلے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت چاہیے, نصرت چاہیے, اس کا ایک قانون ہے. یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لوگوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو, اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح سمجھ, اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, اور دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے, کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, زندگی کیسے بدلتی ہے, عزت اور غلبہ کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت, اللہ تعالیٰ کے دین, یہ دین اسلام, یہ عظیم دین میری زندگی میں کیا قیمت رکھتا ہے؟ ذالک الدین القیم, قیمتی دین ہے. لیکن صرف نام کی حد تک, زبان کی حد تک, یہ قیمتی دین میرے قیمتی زندگی میں کب اترے گا؟ دین کی نصرت میں کب کروں گا؟ کب تک یہ دین سے بے رخی ہوگی جس طریقے سے ہم زندگی اس وقت بسر کر رہے ہیں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو. صحیح سچے پکے مسلمان بن کر دیکھو نا، اس دین پر صحیح عمل کر کے دیکھو، واللہ نصرت اللہ تعالی کی طرف سے آئے گی۔ صرف اتنی نہیں بلکہ وہ ثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم بھی عطا فرمائے گا۔ ناممکن ہے کوئی شخص صحیح دین پر امر کرنے والا ہو، با عمل سچا اور پکا مسلمان ہو، اور وہ کبھی ذلیل و خوار ہوتا رہو، نہیں ممکن۔ کیونکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ دین کو نصرت کی ہے، اس کی زندگی اللہ نے بدل دی ہے، وہ زندگی میں کامیاب انسان ہے۔ چاہے لوگوں کی نظر میں وہ سب سے مسکین و فقیر و حقیر انسان کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والا ہے، دین پر صحیح عمل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کامیاب انسان ہے۔ دین کی نصرت کیسے ہوتی ہے اور دین پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ مختصر سے چھ چیزیں بتاتا ہوں، میں یاد کر لیں تاکہ ہم آسانی سے ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہے ایمان، کیونکہ ان تنصروا انتم، مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ مومن ہیں، تو ایمان سب سے پہلے ہے، اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے۔ اور سب سے پہلا اور سب سے عظیم رکن ہے، جو سب سے پہلا رکن ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد ہے توحید۔ توحید کی تینوں قسمیں، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی واحد ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دین کی نصرت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے اور پکے مومن بنیں، ارکان ایمان کو سمجھیں، ایمانیات کو سمجھیں، کلمے کے صحیح مفہوم کو سمجھیں، کلمہ توحید کے کیا ارکان ہیں، کیا شرطیں ہیں، کلمہ توحید کے کیا صحیح معنی ہے، کلمہ توحید اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر اتار کے اپنے پورے جسم سے اس پہ عمل کر کے دکھائیں، یہ ایمان ہے۔ اور پھر جو باقی ارکان ایمان ہیں ان کو جاننا بہت لازمی ہے، کیونکہ مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، خصوصی طور پر ایمانیات کے مسائل میں۔ اور ایمان کا دوسرا نام علم ہے، کیونکہ بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے۔ جتنی بھی ایمانیات ہیں سب کا تعلق علمی مسائل سے، عقیدہ کے مسائل علمی مسائل ہیں، جن کے بغیر کوئی بھی شخص سچا اور پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، دوسرے نمبر پر صبر ہے، اور تیسرے نمبر پر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت کے لیے۔ ایمان سب سے پہلے ہے، اور پھر صبر ہے، اور تقویٰ ہے۔ اور جب صبر اور تقویٰ مل جاتے ہیں تو پھر کامیابی بہت قریب ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جنگ احد میں دیکھ لیں، جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ احزاب میں دیکھ لیں، جب بھی مسلمانوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں بڑھتی گئیں، جب مومنوں نے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، تو کامیابی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ملی. مثال کے طور پر چند آیات دیکھ لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کر لو اور تقوی کا راستہ اختیار کر لو تو ان کا جو بھی قید ہے، مکر ہے، فریب ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. دشمن سازشیں کرتا رہے گا لیکن تمہیں اس کی سازشوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ تم مومن ہو، صبر کرنے والے ہو، تقوی کرنے والے ہو. اور جس نے بھی روزمرہ زندگی کو دیکھ لیں آپ، کوئی مشکلات ہو، کوئی پریشانیاں ہوں، جس نے صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خاص مدد اور اعانت نازل ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر احسن عمل لا یضیع اجر المحسنین، جس نے بھی صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو صبر و تقوی سے احسان کے درجے پر یہ مسلمان فائز ہو جاتا ہے. اور جنگ بدر میں دیکھ لیں، جب صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ فرشتے نازل فرمائے مدد اور اعانت کے لیے. جنگ احد میں دیکھ لیں، تو صبر اور تقوی سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت ممکن ہے. اور تقوی، سبق ہم سب جانتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ عام لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، لیکن اگر خاص معنی دیکھا جائے تو بعض انہوں نے بڑی پیاری تعریف فرمائی تقوی کی. طلق بن حبیب فرماتے ہیں تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، علی نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ، ان تعمل بطاعت اللہ، علی نور من اللہ، علی نور من اللہ، ترجو ثواب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، طاعت پر عمل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے، خواہش نفس کے مطابق نہیں، علی نور من اللہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں، صحیح دلائل کی روشنی میں. کس حالت میں کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، ترجو ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے. اور دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، علی نور من اللہ، تخاف عقاب اللہ، سبحان اللہ، معصیت کے راستے، اللہ تعالیٰ معصیت سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. کیسے؟ علی نور من اللہ، جس چیز اللہ نے منع فرمایا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اسے چھوڑ دینا ہے. کیوں چھوڑنا؟ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے. اور بعض سلف نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. سب سے پہلے خوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ڈرنا کا حق ادا کرنا. دوسرا العمل بالتنزیل، جو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ دوسرے سے تقوی کا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ بعمل مسلمان ہوتا ہے. اور عمل کیسے ممکن ہے؟ بغیر دلیل کے، بغیر قرآن سنت کی روشنی کے ممکن ہی نہیں ہے. تو العمل بالتنزیل. اور جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور اگر دنیا میں قناعت نہ ہو، رضا بالقلیل سے مراد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے دنیا، اس پہ راضی ہو جاؤ. حرام کے پیچھے مت بھاگو، ناجائز کمائی کو رزق کے راستے چھوڑ دو، کیونکہ واللہ جب تک رزق مکمل نہیں ہوا تو موت نہیں آنے والی، اور رزق لکھ دیا گیا ہے کہ کس کی قسمت میں کتنا رزق ہے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ شرعی اسباب جو ہیں رزق کو تلاش کرنے کے لیے، حلال رزق کے لیے ہم وہ راستے اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس حلال رزق کی دعا بھی کرتے رہیں۔ الغرض الرضا بالقلیل، تھوڑے پر جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، تھوڑا ہے زیادہ جتنا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اور چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ دنیا سے جانے کی تیاری میں رہنا، موت کے لیے تیار رہنا۔ تو جس نے ان چار چیزوں پہ عمل کیا ہے وہ متقی ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی چیز جس سے ہم اللہ تعالیٰ مدد و نصرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ ہے، اور توکل بھروسے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب شرعیہ کو چھوڑ کر صرف محض زبانی کلامی یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ توکل دل کے اعمال میں سے ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا توحید ہے، اور توکل کا حق ادا ہوتا ہے اسباب شرعیہ کو اختیار کرنے سے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اسباب شرعیہ کے راستے کو اختیار کرنا، کیونکہ بغیر سبب شرعی کے توکل کا حق ادا نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعقلھا ثم توکل، جس شخص نے اپنے اونٹ کو بازار میں چھوڑ کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس شخص نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، اسے پہلے باندھ لو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ بیچ بازار میں چھوڑ کے جا رہے ہو، چوروں کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ کون سا اللہ پہ توکل ہے؟ یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے تو پھر توکل کا حق ادا کرے، اور توکل کا حق ادا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جو سبب شرعی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دشمنوں پر جو اسباب شرعیہ ہیں وہ یہ ہے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے ہم اس طاقت کے مطابق دین پہ عمل بھی کر کے دکھائیں، اور جو بھی دنیاوی طاقت ہم اکٹھی کر سکتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے اس میں بھی ہم آگے بڑھتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو بھی تمہاری استطاعت ہے اسے تیار کرو دشمن کے مقابلے کے لیے۔ اور یہ حکم جو عوام المسلمین کے لیے نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ ایسے کوئی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور جو ان کی فوج ہے، جو دنیاوی طاقت ہے اس کو مضبوط کریں، اور جو کافر دشمن ہے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جو دنیاوی طاقت ہے اس کو مضبوط کرے، لیکن استطاعت کے مطابق، فتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے الدعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور دعا ہمیشہ کرنی ہے، دعا سب نے کرنی ہے، مرد نے کرنی ہے، عورت نے کرنی ہے، چھوٹے نے کرنی ہے، بڑے نے کرنی ہے، عالم نے کرنی ہے، جاہل نے کرنی ہے، دعا سب کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے فرمایا دعا کے تعلق سے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کی استجابت کروں گا، کسی اور کو مت پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے، اگر لوگ آپ سے میرے تعلق سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، ہم کیسے پکارے اپنے رب کو؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے، لیکن ہم خود دور ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نافرمانیاں کر کے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا شرطیہ اذا دعان، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. آج امت میں دعا بھی ہے، آج امت میں صبر بھی ہے، آج امت میں توکل بھی ہے، لیکن باقی جو اہم تین چیزیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان سے مراد مضبوط ایمان کی بات ہو رہی ہے، جس کی بنیاد توحید ہے، جس کی بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور ایمانیات و عقیدے کے اصول ہے. کہاں ہے امت میں آج؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج تقوی کہاں ہے؟ تقوی میں ہم کتنا پیچھے ہیں. اس لیے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کرتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آخر میں یہ حدیث، پیاری حدیث ہے، جس کا حصہ میں نے خطبے کے شروع میں بیان کیا تھا، ترمذی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہیں، یا غلام، اے چھوٹے اور پیارے بچے. اور غلام اس بچے کو کہیں جس کی عمر 10 سال سے کم ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص نصیحتیں، چند اہم باتیں اس چھوٹے بچے سے کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے چھوٹے بچے کے دل میں یہ باتیں کیسے بیٹھی ہیں، اور زندگی کیسے بدلی ہے، اور کیسے کامیابی حاصل کی ہے. آج یہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس حدیث کا اثر ہمارے دلوں میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یا غلام احفظ اللہ تجده تجاهك، اے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کا تم اپنی طرف پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا. اذا استعنت فاستعن بالله، جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، کسی اور کو مت پکارنا. سبحان اللہ. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا ہے، مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، الى آخر الحدیث. کیا ہم نے اپنی تربیت، اپنے بچوں کی بات ہے، کیا ہم نے اپنی تربیت اس وقت اس حدیث کے مطابق کی ہے؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کر، کتنی ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے؟ ہم مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، صحت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، شکل و صورت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، بیوی بچوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے مال و متاع، گھر کی صفائی اور گاڑی کی صفائی، گاڑی کا خیال کرنا بھی جانتے ہیں، اپنی دنیا کی حفاظت کرنا تو ہم جانتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے؟ جب دین کی حفاظت نہیں تو دنیا میں واللہ کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمیں عزت ملی ہے اس دین سے. جیسے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین سے عزت دی ہے، جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ ضرور ذلیل خوار ہوا ہے. یہ کلیہ سمجھ لیں. دین کی حفاظت ہے تو عزت ہے، اور اگر دین کی حفاظت نہیں تو پھر عزت مل ہی نہیں سکتی. کیا کرنا ہے؟ دین کی حفاظت کرنی ہے. کیسے کی جاتی ہے دین کی حفاظت؟ وہ یہ 6 چیزیں ہیں مختصراً. ایمان ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، اخذ بالاسباب الشرعیہ ہے، شرعی اسباب جو قرآن سنت سے ثابت ہیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے، اور 6 نمبر پہ دعا ہے. یہ دین پہ عمل ہے. ارکان ایمان ہیں تو ارکان اسلام بھی ہیں. پھر نماز بھی آسان ہے، نماز کی حفاظت بھی آسان ہے، زکوٰۃ بھی آسان ہے، زکوٰۃ کی حفاظت بھی آسان ہے، روزہ اور حج بھی آسان ہے، اور ان کی حفاظت بھی آسان ہے. لیکن اگر توحید ہی نہیں ہے، اگر ارکان ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا دین کی حفاظت ہے اور کیا پھر عزت اور غلبہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.